میزبان کوکب فرشوری. اب ہمارا پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی یہ پروگرام سن سکتے ہیں. آپ ہمیں فون کر کے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اور ماہرین سے سوال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. ہمارا یہ پروگرام حالات حاضرہ کے موضوعات پر ہوتا ہے, اور آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان میں ہیں امریکہ اور شمالی کوریا کے سربراہان کے درمیان متوقع ملاقات, مشرق وسطی کے ملک شام کی صورتحال, پاکستانی معاشرے میں عدم برداشت کی چند مثالیں, اور پاکستان سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم شمالی کوریا اور امریکہ کے سربراہان کے درمیان جو متوقع ملاقات ہے اس سے. آج امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ریاست پینسلوینیا میں ایک خطاب کے دوران کہا کہ شمالی کوریا کے رہنما سے ان کی جو ملاقات ہوگی یا تو وہ ناکام ہوگی اور یا پھر ایسی شاندار ڈیل ہوگی جسے دنیا بہت زیادہ سراہے گی اور بہت زیادہ پسند کرے گی. ہم اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اپنے میزبانوں کا, اپنے ماہرین کا آپ سے تعارف کروا دیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عظمت رسول, ان کا تعلق فلوریڈا یونیورسٹی سے ہے. ہمارے ساتھ ہیں مسعود عبدالی صاحب جو کہ انالسٹ ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں, یہ یہاں امریکہ سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طیب محمود جو ہمیں شیاٹل یونیورسٹی سے جوائن کر رہے ہیں. آپ تینوں کو پروگرام میں خوش آمدید. میں گفتگو آغاز کرنا چاہوں گا ڈاکٹر طیب محمود سے. ڈاکٹر صاحب, یہ ہم کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر طیب محمود سے ہم رابطہ کر لیں. اس دوران ہمارے ساتھ ڈاکٹر مسعود عبدالی بھی موجود ہیں, پروفیسر عظمت رسول بھی. عبدالی صاحب, یہ فرمائیے کہ کچھ ہی دن پہلے شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان سخت جملوں کا, بیانات کا تبادلہ ہو رہا تھا, نیم کالنگ ہو رہی تھی, اور پھر شمالی کوریا کی طرف سے پیشکش آئی ملاقات کی امریکی صدر سے. کیا وجہ بنی اس تبدیلی کی؟
شکریہ کوکب فرشوری صاحب. دیکھیں, سیاست میں کوئی بھی چیز حتمی آخر نہیں ہوتی, اور لوگ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اپنے رائے تبدیل کرتے رہتے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ کوریا کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پر چین کا بھی شدید دباؤ ہے, اور جو اس پہ جو پابندیاں لگی ہیں اس کی وجہ سے اس کے معیشت دباؤ کا شکار ہے. آپ کو پتا ہے کہ تقریباً اس کا 83% ایکسپورٹ اور 85% امپورٹ چین سے ہوتی ہے, اور تقریباً اس کی جو سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے وہ اس کی جس سے وہ کیش کماتا ہے وہ کوئلہ ہے, جس پر پابندی لگا دی ہے چین نے. تو اس کے سے چین دباؤ کا شکار ہے. پہلا جو سگنل آیا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 9.5 کے پیغام میں صدر جو کم جونگ اونگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جنوبی کوریا سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک وقت بھیجا جنوبی کوریا, پھر اس کے بعد انہوں نے اولمپک میں شرکت کی خواہش ظاہر کی, پھر ان کے دستے نے سرکار دستے نے شرکت کی. اس کے بعد ابھی 5 مارچ کو آپ کو یاد ہوگا کہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان کے چونگ یو یونگ اور جنوبی کوریا کے اور سرار رسانی ادارے کے جو سربراہ ہیں یہ شمالی کوریا گئے, جن کا بہت ہی پرتقابست استقبال کیا کم جونگ اونگ نے, اور انہوں نے ان کو مدعو کیا ڈنر کے اوپر, وہاں تفصیل سے بات ہوئی. اس کے بعد ابھی یعنی جمعرات کو یہ قومی سلامتی کے مشیر جو ہیں جنوبی کوریا کے وہ امریکہ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے انکشاف کیا ایک پریس کانفرنس میں کہ کم جونگ اون جو ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں, براہ راست ملاقات کے خواہش مند ہیں صدر ٹرمپ سے. اس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہاں وہ ملنا چاہتے ہیں, لیکن شرط ہماری یہ ہے کہ وہ سنجیدگی ظاہر کرے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیار کو کم از کم منجمد کرنا چاہتا ہے. تو اس کے اوپر یہ بھی بیان آیا مشیر قومی سلامتی کا کہ شمالی کوریا اپنے نیوکلیئر پروگرام کو فریز کرنے کے لیے یہ منجمد کرنے کو تیار ہے, یہ کم از کم اس بات کا وعدہ کرنے کو تیار ہے کہ جب بات چیت شروع ہوگی تو جب تک بات چیت کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچتی وہ میزائل اور نیوکلیئر ہتھیار کا ٹیسٹ نہیں کریں گے. تو یہ ایک یعنی اب تک یہ بات آئی. اس میں جو میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ اس میں بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تحفظات ہیں شمالی کوریا کے وہ اپنے تحفظ کے بارے میں امریکہ کے تعلق سے اس سلسلے میں بہت اہم اہم بات جو ہے صدر پوٹن نے کہی تھی روسی صدر نے کہ ان کو احساس ہے, ان کو خوف ہے اس بات کا کہ امریکہ جو ہے ان کے ساتھ وہی کرے گا جو اس نے عراق کے ساتھ کیا تھا, کہ اسی طرح صدام حسین نے بھی اپنے جو ہے تمام جوہری ہتھیار اور جو بھی جو ہتھیار ہے اس فیسلٹی کو کھول دیا تھا, اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ اس کو ایسا ہتھیار نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے امریکہ نے حملہ کیا, نہ صرف حملہ کیا بلکہ ان کے پورے خاندان کو ہلاک کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ کم جونگ اون کو اس قسم کے خطرات.
عبدالی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا,
اگر
عبدالی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ڈاکٹر طیب محمود بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. میں پروفیسر عظمت رسول کے پاس جانا چاہوں گا. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے کہ شمالی کوریا کے تناظر میں عراق کی جو بات ابھی عبدالی صاحب کر رہے تھے پوٹن, روسی صدر پوٹن کے حوالے سے, کس حد تک مماثلت بنتی ہے شمالی کوریا کی صورتحال اور عراق کی؟
جی دیکھیے ڈاکٹر عبدالی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ ایک پیرل ڈرا کرنا شمالی کوریا اور عراق کے درمیان یہ ذرا تھوڑا سا دور کی بات ہے, اس لیے کہ یہ ابھی جو ساؤتھ کوریا کے ساتھ شمالی کوریا کے جنوبی کوریا کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں اور جنوبی کوریا کے سفارتکار جو اس سارے مسئلے کے اندر انوالو ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نارتھ کورین رجیم ہے وہ اپنے رجیم اور اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی سیکیورٹی کی گارنٹیز چاہتے ہیں, اور اس گارنٹیز میں وہ جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ چھ ملکی ایک جو تھا اتحاد تھا جو بات کر رہا تھا نارتھ کوریا کے ساتھ, ان کی گارنٹیز بھی اس کے اندر شامل ہونی چاہیے. تو میرے خیال کے اندر صورتحال یہ ہے کہ عراق کے پاس تو یہ میرے خیال میں آپ یہ ثابت شدہ بات ہے کہ یعنی یہ ایک معلوم بات تھی کہ ان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہے, میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہے, جبکہ نارتھ کوریا کے پاس یہ میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے اور نیوکلیئر ویپنس بھی ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ امریکنز اس طرح کی کوئی یعنی کاروائی جس کا براہ راست جو اثر ہے وہ جاپان کے اوپر پڑ سکتا ہے, پھر ساؤتھ کوریا کے اوپر پڑ سکتا ہے, ایک پورے خطے کے اندر ایک تباہی آ سکتی ہے, اور نہ ہی دوسری جو خطے کی ریاستیں ہیں جیسا جاپان ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, وہ ایسا شاید کرنا چاہیں, یا سیکیورٹی کونسل سے, جیسے عام طور پہ آج کل کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے سیکیورٹی کونسل سے اجازت لی جاتی ہے, تو عراق کے معاملے میں تو سیکیورٹی کونسل کی ایک وہ ساری اپروول جو تھی وہ میسر تھی, لیکن نارتھ کوریا کے معاملے میں شاید چائنا اور رشیا کسی حملے کی صورت میں امریکہ کو وہ سپورٹ فراہم کرنا نہ کریں جو عراق کے معاملے کے اندر.
کوئکلی ہم ڈاکٹر طیب محمود کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جو آج صدر ٹرمپ نے جو بات کی کہ یا تو ملاقات ناکام ہوگی یا کوئی بہت ہی شاندار ڈیل ہوگی جسے دنیا دیکھے گی, ظاہر ہے ناکامی کے حوالے سے تو بات بڑی سمپل ہے, ایسی کیا ڈیل ہو سکتی ہے شمالی کوریا کے ساتھ کہ جسے بقول صدر ٹرمپ گریٹ ڈیل ہوگی؟
یہ تو کہنا مشکل ہے جی, لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے جو پہلے بات ہو رہی تھی اس میں میں بات پہلے ایڈ کر دوں کہ عراق سے مماثلت اس لیے خاص طور پہ نہیں ہے کہ اس علاقے میں جو دوسرے ملک ہیں خاص طور پہ جاپان, جنوبی کوریا اور چین, اور جنوبی کوریا اور جاپان جو کہ امریکہ کے اتحادی بھی ہیں لیکن وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہاں پہ چپکلش زیادہ بڑھے, عراق کے پاس ایسی کوئی سیکنڈ ہینڈ سپورٹ نہیں تھی, تو یہاں بات ذرا آگے چلنے کا امکان زیادہ ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, تو کوئی بھی چیز جو کشیدگی میں کم کرے وہ کامیابی ہی قرار پائے گی, اس کو کس طرح پورٹری کیا جاتا ہے یہ تو اندرونی سیاسی مقاصد ہوتے ہیں. تو اگر جنوبی کوریا کے لیے تو فتح ہوگی کہ بھئی ان کے اوپر جو اقتصادی پابندیاں ہیں وہ ذرا ہٹ جائیں, امریکہ کے لیے یہ کامیابی ہوگی کہ اگر ان کا کم از کم جو نیوکلیئر پروگرام ہے خاص طور پہ میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو کیپ کر دیا جائے, اگر رول بیک نہ بھی ہو اور کوئی لمبے عرصے کا ان کا معاہدہ ہو جس میں ٹیسٹنگ بند کرنے کا یا کسی قسم کے انٹرنیشنل رجیم انسپیکشن کی قائم ہو, تو میں سمجھتا ہوں یہ قدم بہ قدم ہی چیز چلے گی, اس کا امکان کم ہے کہ سارے مسائل جو ہیں وہ ایک دن میں حل ہو جائیں, لیکن اگر کشیدگی کم ہو, جاپان, جنوبی کوریا اور چین بھی ذرا سکھ کا سانس لیں گے کہ کم از کم وہ جہاں درجہ حرارت چلا گیا تھا چند ماہ پہلے اس میں کمی آئی ہے, تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ قبل بز وقت ہوگا.
جو علاقائی ممالک کا تعاون ہے ڈاکٹر صاحب, ہم اس پہ بات کرتے ہیں ابھی کچھ ہی سیکنڈز میں, کچھ ہی منٹس میں. میں پہلے ذرا ڈاکٹر عبدالی سے ملاقات کے حوالے سے کچھ یہ فرمائیے عبدالی صاحب کہ کیا ایک دم سے مطلب سربراہان کی سطح پر ملاقات ہو جائے گی یا اس سے پہلے کوئی ڈپلومیٹک سطح جیسے کہ امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ انوالو ہوگا یا کوئی اور کانوائز ہوں گے کوئی اور اس طرح سے یا آپ کو لگتا ہے کہ براہ راست اگر ملاقات طے ہو گئی تو صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے جو لیڈر ہیں کم جونگ اون ان کی ملاقات ہو جائے گی؟
جی فرشید صاحب عزت افزائی کا شکریہ. میں وضاحت کر دوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں.
میں نے مکس اپ کر دیا.
بہرحال میں نہیں وضاحت کرنا چاہتا تھا اس لیے کہ آپ کے ناظرین بلا وجہ امپریس ہوں میری صلاحیتوں سے تو میں نے کہا وضاحت ہو جائے اس بات کی. اچھا آپ جو یہ بات مذاکرات کی بات چلی دیکھیں جیسا کہ دوسرے حضرات میں فرمایا کہ اس وقت کہنا قبل از وقت ہے کہ مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا ملاقات کہاں ہوگی اور مذاکرات میں کون شریک ہوگا. میرا ظاہری خیال یہی کہ ملاقات براہ راست جو ہے وہ اعلیٰ سطح ہوگی یعنی اس سے نچلے سطح پہ نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ انداز ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا. اگر ان کے سیاست دیکھیں وہ میڈیا کے آدمی ہیں وہ خبروں میں رہنا چاہتے ہیں بریک تھرو کرنا چاہتے ہیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں جو یعنی میرے خیال میں امبیرسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا. یعنی کل وہ ایک پریس کانفرنس کہہ رہے تھے میرے لیے بھی سرپرائزنگ ہے مجھے نہیں پتا تھا. پھر یہ کہ وہ مسلسل ان کو جو ہے کنارے کیا ہے صدر ٹرمپ نے اپنے وزیر خارجہ کو. یاد ہوگا ایک بار پہلے کہا تھا ٹیلرسن صاحب نے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جس پر ٹرمپ نے باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ محترم سیکرٹری صاحب اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ رکھیے ہمیں پتا ہے کہ کس طرح اسے ڈیل کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو میرا خیال ہے ظاہر کہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ ملاقات براہ راست ہوگی اور بہت ممکن ہے کہ ملاقات جو ہے وہ پیونگ یونگ میں ہو یعنی کہ شمالی کوریا کے دارالحکومت میں. اس لیے صدر ٹرمپ جو ہے اس وقت ایک بریک تھرو چاہتے ہیں اپنی سیاست کے لیے بھی. 2018 کے انتخابات آ رہے ہیں وسط مدتی جو بہت اہم ہیں ان کے لیے ان کو ایک اسکورنگ کا پوائنٹ چاہیے. تو میرا تو خیال یہی ہے کہ ملاقات براہ راست اعلیٰ سطح پر ہوگی اور صدر ٹرمپ خود یہ کوشش کریں گے ون ٹو ون ملاقات کریں تاکہ اس کے نزدیک کوئی بریک تھرو اگر ہو تو اس کا وہ سیاسی فائدہ اٹھا سکیں.
پروفیسر عظمت رسول یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اس وقت یہاں پر آپ کے علم ہوگا واشنگٹن میں خاص کر گیسنگ گیم چل رہا ہے کہ ملاقات کہاں ہوگی. عبدالی صاحب نے اشارہ کیا پیونگ یانگ کی طرف. کس حد تک امکان ہے یا کوئی نیوٹرل وینیو بھی ہو سکتا ہے؟
جی یہ بالکل عبدالی صاحب نے بجا فرمایا. دیکھیے اصل میں یہ جو جنوبی کوریا کے سفارتکار ہیں وہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات ہے اس کا پیونگ یانگ میں ہونے کا امکان زیادہ ہے. اور اس سے پہلے جو ایک بہت ہی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے جو کہ تیسری ایک سربراہی لیول کی ملاقات ہے وہ ساؤتھ کوریا اور شمالی کوریا کے درمیان جو ڈی ملٹرائز جو زون ہے اس کے اندر ہونے جا رہی ہے. اور میرے خیال میں وہ میٹنگ بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس ملاقات کے اثرات جو ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جو صدر کم ہیں ان کی ملاقات کے اوپر بہت گہرے ہوں گے. ایک بات جو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مطلب سمٹ لیول کی جو ملاقاتیں ہیں ان میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر ملاقات ناکام ہو جائے تو کیا ہوگا. بیکاز یہ ہے کہ وہ سب سے آخری ایک لیول ہوتا ہے اور اس لیول پہ کسی ملاقات کی ناکامی کا ہو جانا یا کوئی غلط صورتحال کا پیدا ہو جانا اور جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹ کے بارے میں آپ نے کہا اس طرح کا کوئی بھی ٹویٹ جو ہے وہ کسی صورتحال کو خراب کر سکتا ہے. تو اس صورتحال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر جب بیچ میں کوئی اور راستہ نکالنا کتنا مشکل ہوگا یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو میرے خیال میں وہ جو جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے وفود اور ان کی یہ تیسری میرے خیال میں سمٹ لیول پہ ابھی تک یہ کنفرم تو نہیں ہے لیکن امید ہے کہ یہ ایک تیسری سمٹ لیول پہ اور پہلی ملاقات ہوگی جو پیونگ یونگ سے باہر ڈی ملٹرائز زون میں ایک وہ جو ٹروس وہ قصبہ ہے اس کے اندر یہ ہوگی. تو اس ملاقات کے اثرات بہت گہرے ہوں گے اس بات کے اوپر کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ کم جو ہیں ان کے درمیان ملاقات کے اندر کیا ایجنڈا طے پائے گا کیا گفتگو ہوگی. میرے خیال میں جنوبی کوریا کا کردار انتہائی اہم ہے اس کے ساتھ چائنا جنوبی کوریا اور جو خطے کے دیگر ممالک ہیں وہ میرے خیال میں پوری پس پردہ اس وقت اپنی سفارتی کوششیں اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ بروئے کار لا رہے ہوں گے کہ اس ملاقات کو کامیاب کیا جائے اور اس ملاقات کو امریکہ کے اندرونی سیاسی ایجنڈے کا شکار نہ ہونے دیا جائے. چونکہ
ڈاکٹر محمود سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر محمود جب آپ سے میں آخری سوال جو اس سے پہلے آپ سے میں کر رہا تھا اس وقت آپ نے علاقائی ممالک کی بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا ہم اس موضوع پر پھر آئیں گے. ابھی پروفیسر رسول نے بات کی علاقائی ممالک کی بھی ये बताइए कि जो रीजनल कंट्रीज हैं, जाहिर है हम देख रहे हैं कि अभी तक वो रोल प्ले कर रहे हैं, और आपने भी इसकी तरफ इशारा किया था, कौन से ऐसे मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इस वक्त हम देख रहे हैं कि जनूबी कोरिया की तरफ से हुआ, अदर देन दैट कौन सा ऐसा मुल्क होगा जो कि विच होल्ड्स द की टू दिस दिस नेगोशिएशन?
कलीदी रोल तो जनूबी शुमाली जनूबी कोरिया का ही होगा, जाहिर है वजूहात, उसके अलावा कहना मुश्किल है कि किसका ज्यादा होगा, जापान का या चीन का। दोनों करीब हैं ममालिक, दोनों बड़ी ताकतें हैं, दोनों के जो है इक्तसादी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ज्यादातर उनको शायद मुत्तला रखा जाए इस स्टेज पे। ज्यादा बात जो इस वक्त हो रही होगी वो तो एक तो अमरीका के अंदर, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी के बारे में सिर्फ कोई एक शख्स का तो फैसला नहीं होता, ये व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन के दरमियान किसी ना किसी शक्ल की कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, और उसके साथ शुमाली जनूबी कोरिया को खास तौर पे शामिल रखा जाएगा, मैं समझता हूँ इस बात में। और पहला सवाल आपका भी अहम था कि ये जिया जो मुलाकात तो शायद टॉप लेवल समिट की ही हो, लेकिन तैयारी के लिए जरूर काम होगा, क्योंकि कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकेगा कि वो जो है बातचीत हो तो वो नाकाम हो जाए, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा खराब नतायज मुरतब होंगे इलाके में भी और बाकी जगह भी। तो कुछ ना कुछ होमवर्क जो है किया जाएगा। फिर भी समिट की एक अपनी डायनेमिक होती है और उसमें नए डिपार्चर्स लिए जा सकते हैं, लेकिन बगैर होमवर्क के मैं नहीं समझता कि इस लेवल की गुफ्तगू होगी।
एक दो बहुत क्विक मैं चाहता हूं अपने तीनों पैनलिस्ट से इन दो पॉइंट्स पर वेरी क्विक मैं तीनों का बारी बारी जो है कमेंट ले लूं, हमारे पास सिर्फ 3-4 मिनट रह गए इस सेगमेंट में। अब्दाली साहब, आपने इसकी तरफ इशारा किया कि ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग भी हो सकती है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कि वो इस वक्त करना चाहें। अमेरिका जाहिर है लॉन्ग टर्म उनकी स्ट्रेटजी भी होती है, अभी जैसे कि हमने देखा कि क्यूबा के इशू पर जो प्रेसिडेंट ओबामा ने जो उनकी पॉलिसी थी उसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उससे बहुत हद तक डिसएग्री किया। ईरान पर भी ये बात हो रही है कि जो ईरान के साथ डील हुई है, तो क्या इस तरह अमेरिका अगर डोमेस्टिक रीजंस की वजह से और फिर जो अगली एडमिनिस्ट्रेशन आए उसे पॉलिटिकल पॉस्चरिंग समझ के उससे डिफर करे, तो अमेरिका की जो एक पोजीशन है दुनिया में एज वर्ल्ड पावर, क्या वो हर्ट हो सकती है?
देखिए, ये तो मुझे नजर नहीं कि इससे बैन अवी सियासत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, कल जो पेंसिल्वेनिया की तकरीर उसका आप तजिया करें तो तकरीबन 40 मिनट की तकरीर में सदर साहब ने कोई 15 से 20 मिनट लगाए हैं शुमाली कोरिया पे, और उन्होंने एक बड़ा अहम लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि ये सारे काम हम मुझसे पहले आने वाले सदूर भी कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया, और मैं ऐसा मुआहदा करूँगा कि दुनिया उसको देखेगी। तो यानी वो ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड, जिसे कहते हैं ना कि वो देख रहे हैं, वो उन्होंने बहुत बड़ी यानी बड़ी उम्मीद वाबस्ता कर रखी है, अगरचे वो कह ही रहे हैं कि हो सकता है मैं फौरन उठ जाऊँ या शायद हम तारीखी मुआहदा करके उठें। तो यानी इसका मतलब उन्होंने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं इससे, तो मेरा ख्याल ये है कि जरूर करेंगे। एक और बात जो आपने चूंकि फरमाया था आलमी ताकतों का, मेरा ख्याल है कि उस इलाके में सबसे अहम किरदार जनूबी कोरिया से ज्यादा किरदार जो होगा वो चीन का है, इसलिए कि चीन बिल्कुल जैसे कहते हैं उसकी सारी मईशत के दारोमदार शुमाली कोरिया के चीन पर, और चीन की मदद के बगैर जो है अमरीका वहां पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। और इस वक्त सदर ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी यही है कि चीन को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। आपने देखो बार बार वो चीन का जिक्र कर रहे हैं स्टेज तजारत के मामले में, तो मेरा ख्याल यह है कि इसका बहुत बड़ा ताल्लुक अमरीका की मकामी सियासत से है, और सबसे ज्यादा ताल्लुक जो है इसका मिड टर्म इलेक्शन से जो नवंबर में होने हैं।
प्रोफेसर रसूल, आप क्या समझते हैं अगर ये पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए हो रहा है तो फिर इसकी लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स जिससे जो इससे हासिल किए जाने होने चाहिए क्या वो हो सकेंगे?
जी नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला इसमें यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप यकीनी तौर पे इस नॉर्थ कोरिया की डील को अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, जैसा कि उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर बेशुमार ये रशियन जो इलेक्शन में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी वो केस चल रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो ये एक बड़ा ही शानदार मौका प्रेसिडेंट ट्रंप को मिला है कि उन सारे स्कैंडल से जिनके अंदर वो शामिल थे उनसे लोगों की तवज्जो हटा के इस नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगा दी जाए, और प्रेसिडेंट ट्रंप मीडिया के आदमी हैं, वो मीडिया को इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन यह है कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज इंतहाई खराब होंगे, क्योंकि यह है कि नॉर्थ कोरियन रजीम एक न्यूक्लियर पावर है, उस खत्ते के अंदर अमेरिका के, ना सिर्फ अमेरिका के बल्कि दुनिया के आलमी तजारती मफादात वाबस्ता है। जापान एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, चाइना दूसरी तरफ एक इकोनॉमिक पावर है। मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ इस बात से कि चाइना का किरदार इंतहाई अहम है, तो कोई भी ऐसी एडहॉक पॉलिसी जो बाद में तब्दील की जाए उससे अमेरिका के सुपर पावर होने के, अमेरिका के दीगर तमाम मफादात को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचेगा।
डॉक्टर महमूद, अगेन आई एम सॉरी प्रोफेसर रसूल, हम बहुत क्विकली हमें डॉक्टर महमूद आप फरमाइए, शॉर्ट टर्म गेम्स
डोमेस्टिक जो सियासत होती है उसका तल्लुक रहता है इन फैसलों से, लेकिन खास तौर पे याद रहे पॉपुलिस्ट लीडर हैं, तो ऐसे लीडरों के लिए तो खास तौर पे अहम हो जाता है कि फॉरेन पॉलिसी के मैदान में खास तौर पे, और जहां जिन हालात में है, जैसे दूसरे स्पीकर ने भी कहा, तो इसका ढंढोरा बहुत किया जाएगा, इसकी हवा का रुख बहुत देखा जाएगा, और कि डोमेस्टिक एरिना में किस भाव बिकती है।
अच्छा, अब अगेन आई विल गो इन रिवर्स ऑर्डर, अब मैं डॉक्टर महमूद से शुरू करता हूँ वेरी क्विकली 30 seconds। इस डील में अमेरिका के लिए जाहिर है अपना वो साउथ कोरिया, वो सॉरी नॉर्थ कोरिया से चाहते हैं कि वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कंस्ट्रेन उसमें शो करे, नॉर्थ कोरिया क्या चाहेगा अमेरिका से वेरी क्विकली 30 seconds डॉक्टर महमूद?
सिक्योरिटी गारंटी रजीम के लिए, सिक्योरिटी गारंटी शुमाली कोरिया के लिए, और इक्तसादी पाबंदियों का रिमूवल, और ये सारी चीजें शायद बतदरीज हो सकें, एक दिन में तो नहीं होंगी।
प्रोफेसर अजमत रसूल, व्हाट इज इट इन, व्हाट इज इन इट फॉर नॉर्थ कोरिया?
जी मैं डॉक्टर महमूद से बिल्कुल मुतफिक हूँ, यही तीन चीजें हैं। इसके अलावा जो शुमाली कोरिया एक सफारती तनहाई का शिकार है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा एक जो चौथा फायदा शुमाली कोरिया को होगा कि वो अपनी सफारती तनहाई से निकलने में कामयाब होगा। दीगर वही बातें हैं जो डॉक्टर महमूद ने कही।
अब्दाली साहब
देखिए, मेरा ख्याल है एक सबसे अहम बात जो उनकी साइकोलॉजी को समझा जाए किम जोंग उन के, तो उनको निकलने का बावकार रास्ता चाहिए। ये बहरान इतना ऊपर चला गया है, इस कदर आला बुनियाद पर चला गया और इतनी बातें कही गई हैं कि वो उस पर शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकते, वो चाहेंगे किसी तरह से कोई बावकार रास्ता निकले इस पूरे बहरान के हल का।
हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं शौकत अली अंजुम धारावाला से, हम जी शौकत साहब आपका कोई सवाल है हमारे एक्सपर्ट से?
अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बहुत खुश हूँ सर कि शुमाली कोरिया और अमेरिका के दरमियान जो दरवाजे बंद थे वो खुल रहे हैं, तो अच्छी बात है, सारी दुनिया में अमन आ जाए तो कितनी अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान और दूसरे अफगानिस्तान में भी नरम गोशा इख्तियार करें, जिससे मतलब सारी दुनिया में अमन आ जाए सर।
बहुत शुक्रिया आपका शौकत अली अंजुम साहब, और चूंकि इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, इन्होंने कमेंट किया, इसलिए हम इस पे जाहिर है जवाब लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने तीनों पैनलिस्ट्स का, प्रोफेसर अजमत रसूल, मसूद अब्दाली साहब और डॉक्टर तैयब महमूद का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और अपने सामईन को बताना चाहेंगे कि हमारे जो दीगर मौजूआत हैं हम उन पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे दीगर मौजूआत में शामिल हैं मशरिक़ वुस्ता के मुल्क शाम की सूरत हाल, और ख़ासकर जो गोता में इस वक्त सूरत हाल है उस पर, पाकिस्तान में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त, और पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट पर, लेकिन इस मुख्तसर से वक्फे के बाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
प्रोग्राम जहां रंग में एक मरतबा फिर खुश आमदेद, मैं हूं आपका मेजबान कौकब फरशोरी, वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से यहां वाशिंगटन डीसी में। और जैसे कि हमने ब्रेक से पहले बताया कि हम बात करेंगे शाम की सूरत हाल में, जहां पर शाम के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि दमिश्क के मज़ाफात में मशरिक़ ग़ोता में मज़ीद इलाकों पर जो सरकारी फ़ौजें हैं उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। ये शहर बागी فوجوں کے کنٹرول میں تھا. اور اب ہم اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر ہلالی صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور عالمی جو سطح پر پیش آنے والے واقعات ہیں ان پر گہری نظر ہے, اینالسٹ ہیں. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر حیدر مہندی امریکن یونیورسٹی دبئی سے, اور جہانزیب منہاس جو کہ اینالسٹ ہیں اور یہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر ہلالی صاحب, امبیسڈر ہلالی, بہت شکریہ جوائن کرنے کا. یہ بتائیے کہ اب جو سیریا کی حکومت نے جو دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے, تو کیا اس سے ان کی پوزیشن مزید مستحکم ہوگی اور جو باغی فوجیں ہیں, جو باغی گروپس ہیں, ان کی پوزیشن ظاہر ہے اب اس سے اور مزید کمزور ہوگی؟
یا ایک لحاظ سے تو وہ یہ صحیح ہے کہ اگر دو سائیڈ لڑ رہے ہیں اور ایک سائیڈ نے جا کے اس ٹیریٹری کو فتح کیا ہے جو ٹیریٹری ان کے مخالف کے ساتھ, ان کے مخالفوں کے ہاتھ میں تھا, تو ظاہر ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بہتری ہوئی ہے. مگر یہ کیا بہتری ہوئی ہے, یہ تو اور بھی ڈویژن سیریا کا ہو گیا ہے, سیریا جو ہے اٹ ہیز سیز ٹو ایگزسٹ. اب وہ سیریا ایک ملک نہیں رہا, سیریا ایک سول وار کے بعد تباہ ہو گیا ہے, اور میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیریا تباہ کرنے کا ہاتھ بہت سارے ملک میں ہے, خاص طور وہ ملک مسلمان ملک جن کو ایسے موقع پہ سیریا کو بچانا چاہیے یا اتفاق کر کے اپنا ایک یونائٹڈ کنسرٹیو پالیسی ہونا تھا کہ ایسا اس قسم کی حماقتیں, اس قسم کی بومنگز جو ہو رہے ہیں, ریڈز اور لوگ مارے, یہ نہیں ہوتا. بہرحال یہ نہیں ہوا. اما کا کچھ دے ہیو کمپلیٹلی ڈس یونائٹڈ ہیں اور تباہ ہو گیا ہے ایک ملک.
پروفیسر مہندی, یہ فرمائیے کہ جو یہ باغی گروپس تھے, اور خاص کر صدر اسد کی جو حکومت ہے وہ کہتے ہیں کہ النصرہ فرنٹ ہے, جو کہ ان کو وہ دہشت گرد گروپ قرار دیتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کس حد تک جسٹیفائڈ تھی, کس حد تک یہ ضرورت تھی اس کارروائی کی؟
وہ تقریباً ایرریلیونٹ ہو گیا. آپ کو اگر سیریا کی پرابلم کے اصل متحرکات کی تلاش ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھیں. دیکھیے, امریکہ ہیز فیس فار اے وائل ڈمنیشنگ آف پاور, گلوبل پاور جو تھی کی, اور ان کو چیلنج ہو گیا چائنا اور رشیا کی طرف سے. میرے خیال میں, میرے قیاس میں اور میرے نظریے میں, مجھے یہ بات بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ سیریا میں بگ پاورز کی ایک پراکسی وار ہو رہی ہے, اور مقصد یہ ہے امریکنز کی طرف سے کہ رشیا کی اور چائنا کی بڑھتی ہوئی قوتوں کو روکا جائے, جسے پولیٹیکل سائنس کی زبان میں کنٹینمنٹ آف ادر کنٹریز, اور دوسری طرف یہ ہے کہ رشیا اور چائنا اب اتنی طاقت پکڑ چکے ہیں کہ وہ مؤثر طور پر امریکہ کی مخالفت کر رہے ہیں. انفارچونیٹ بات یہ ہے, جیسے کہ آپ کے دوسرے میرا خیال ہے امبیسڈر جو تھے جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ مسلمان ممالک کو یہ چاہیے تھا کہ وہ سیریا کی مدد کرتے, ایک پیس انیشیٹو لے کر چلتے, بجائے اس کو ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل کر دیتے.
پروفیسر مہندی, اگر میں کاؤنٹر, اگر میں ایک
تباہ ہوئے ہیں, وہاں کی ثقافت تباہ ہوئی ہے,
اگر میں ایک فالو اپ کوسچن,
مسلمانوں کی
پروفیسر مہندی, اف آئی
آنگی تھی وہ تباہ ہوئی ہے.
اف آئی مے بی الاؤڈ ٹو آسک اے فالو اپ آن دس ون, یہ فرمائیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینمنٹ کی جو پالیسی ہو سکتی ہے واشنگٹن کی فار بیجنگ اینڈ ماسکو, اس میں سیریا کیسے فیچر کر رہا ہے؟
دیکھیے, سیریا اس لیے فیچر کر رہا ہے کہ سیریا ایک جو اسرائیلی رول ہے, جو حالات عراق میں ہوئے ہیں, جو لبنان میں ہوئے ہیں, اس میں سیریا کا ہمیشہ سے ایک تاریخی حصہ رہا ہے, اور سیریا کو اگر بالکل تباہ سے مطلب یہ ہے کہ ان کی طاقت بالکل کم کر دی جائے اور ان کو ایک سیٹلائٹ سٹیٹ بنائی جائے, تو وہی پالیسیز آگے لے کر چلیں گے جو بگ پاورز ان سے کہیں گی. ہم ایک بیلنسنگ آف پاور کی کوشش ہو رہی ہے وہاں, جس میں افسوس کی بات ہے کہ یہ وہ دور آ گیا 21ویں صدی کا جب انسانوں کو کانشسنیس اور انسانی جو زندگی ہے, جو ثقافت ہے, جو ملکوں کے تمدن ہے, ان کی عزت کرنی چاہیے.
پروفیسر مہدی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ہم کیجیے کہ مجھے تو یوں دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے ہم 16 صدی میں پھر سے چلے گئے ہیں,
پروفیسر
پھر کر وہی کلینز کی حکومت کانفلکٹ, وہی اور عجیب سی.
پروفیسر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں جہازیب منہاس صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا.
جو کہ تہذیب کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا, صرف کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاور.
پروفیسر مہندی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
اس میں جو ملک بھی آئے گا اس کا وہی حال ہوگا.
پروفیسر مہندی
آپ نے دیکھا افغانستان میں بھی یہ ہوا, عراق میں بھی ہو.
جہازیب منہاس کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے.
چاہیے کہ یہ
ہم جہازیب منہاس صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے جو اینالسٹ ہیں اور انہوں نے ہمیں سعودی عربیہ سے جوائن کیا. جہازیب صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید, لیکن اس سے پہلے میں جاؤں گا امبیسڈر ہلالی کے پاس. امبیسڈر ہلالی آپ نے ذکر کیا کہ جو خطے کے مسلم ممالک ہیں وہ کوئی رول پلے کر سکتے تھے, یہ فرمائیے کہ ایسی کوئی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں ان ممالک کی, وہ اسٹرینگتھ ان میں, وہ کیپیسٹی کہ وہ کوئی میننگ فل رول پلے کر سکیں؟
بالکل نہیں, زیرو کیپیسٹی ہے ان میں. کیپیسٹی ہو سکتی تھی مگر اس وقت زیرو ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ جو جی سی سی ہے یہ تو ایک سپر مارکیٹ اسٹیٹ ہے نا, یہ تو ایک امریکن پیٹرول اسٹیشن ہے گلف پہ. ان کا تو کوئی اہمیت ہے نہیں, ان کے پاس پیسے ہیں, دے گاٹ نتھنگ ایلس. اور انہوں نے ہی ایک ایک سائٹ لیا ہے, اور وہی پرانا شیعہ سنی کا جو تخیانوں کے زمانے سے آ رہا ہے, دیٹ از ڈسٹروئنگ سیریا آلسو. Iran on one side and the Shia state and Sunni state. So in log they made no progress. Ye jaise maine kaha ye supermarket states hain, inki sirf ek aur ek care hai ki wo apni wo paise kaise banaye aur apna mulk ko. They have no concept of ummah, they have no concept of kya Muslim world ka kya role. Arab League kidhar hai bhai, khatam ho gaya hai, tabah ho gaya hai, koi unity hai hi nahi inme. تو یہ اگر چین آ جائے یا روس آ جائے, روس اس وقت آیا ہوا ہے, وہ بھی کیوں آیا ہوا ہے, وہ اپنا میڈیٹرینین پہ ان کا ایک پورٹ ہے, ان کو وہ بچانا چاہتا ہے.
جہازیب صاحب کو میں پروگرام میں شامل, جہازیب صاحب آپ فرمائیے کہ امبیسڈر ہلالی جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو خطے کے مسلم ممالک ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ان پر تنقید کی ہے, آپ کے خیال میں آپ وہاں ریجن میں خود موجود ہیں, کیا یہ ممالک کوئی میننگ فل رول پلے کرنا چاہتے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے, کیا یہ تنقید درست ہے؟
ظفر جالی صاحب کی بات سے تو میں اتفاق کروں گا کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ اپنا رول ادا نہیں کر پا رہے یا وہ کرنے ہی نہیں جا رہے. لیکن یہاں پہ اب جو صورتحال ہے وہ ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ اب میں نے آپ کی ڈسکشن سنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے سیریا میں. سیریا میں اس وقت مختلف طاقتیں جو ہیں وہ اپنی پنجہ آزمائی کر رہی ہیں. 2011 سے شروع ہونے والے فسادات کو مختلف رنگ دیے گئے ہیں. پہلے سنی شیعہ فسادات کا رنگ دیا گیا, پھر اسے طاقتوں کا جو ہے ایک جنگ قرار دے دی گئی. لیکن اب جو سوریہ کی صورتحال ہے وہاں پہ روس اور ایران جو ہے وہ اپنی طاقت دکھانا چاہ رہے ہیں اور خطے میں اپنا اثر سو قائم کرنا چاہ رہے ہیں. جو خطے کے باقی ممالک ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ خود اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو خطے کا کوئی ایسا ملک عرب لیگ میں یا عرب ممالک میں ایسا ملک نہیں ہے جو جا کے سیریا میں ڈائریکٹلی براہ راست جنگ میں شامل ہو سکے. ترکی ہے تو وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے, اور سعودی عربیہ کا جو ہے وہ محمد بن سلمان اپنے ویژن 2030 کو لے کے آگے چل رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا ملک مستحکم ہوگا, ہماری معیشت مستحکم ہوگی تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا, ہم اپنے بارڈرز کو محفوظ کریں گے. اس کے لیے ہمیں جس حد تک جانا ہوگا وہ جائیں گے اپنے بارڈرز کو, لیکن وہ براہ راست کسی ملک میں وہ مداخلت کرنا نہیں چاہ رہے. لیکن ایران جو ہے, ایران کے سر پہ اس وقت طاقت کا بوجھ سوار ہے, اور ایران یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں ان عرب ممالک کو اپنے قبضے میں کر کے, اپنی یہاں پہ حمایت یافتہ حکومتیں قائم کر کے میں اپنے مفادات کی جو حصول ہے اس پہ قابو پا سکوں. تو یہ اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے یہاں پہ مڈل ایسٹ میں وہ یہ ہے کہ خطے کے ممالک, جیسے لالی صاحب نے جیسے کہا کہ عرب لیگ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن کون سا ملک آگے آئے گا جو اس میں کردار ادا کرے گا؟
پروفیسر مہندی یہ فرمائیے کہ کس حد تک جائز ہے یہ بات, کیونکہ ہر ملک کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, ہر حکومت کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, ہر اسٹیٹ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاں امن قائم رکھے، اپنے شہریوں کی زندگی کی حفاظت کرے، ان کے حقوق کی حفاظت کرے. ہم کب تک دوسرے ممالک کو یا خطے کے ممالک کو یا مسلم ممالک کو یا عرب لیگ اس سچویشن میں انہیں ہم مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے اور جو اپنا خود ملک ہے وہ ذمہ داری نہیں لے گا؟
دیکھیے، جو آپ نے فرمایا وہ کاش وہ ایسا ہی ہوتا کہ ہم اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے ملک کی خدمت کرتے، اپنے لوگوں کی کرتے. لیکن جس دور میں ہم آ چکے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کلونیلزم کے بعد اور اب تک، یہ بات اب بالکل ایسے ہے جیسے اٹس اے ٹوٹل ایررلیونس. کوئی ملک ایسا نہیں جس میں دوسرے ملکوں کی بگ پاور کی مداخلت نہ ہو. اور دیکھیے، یہ ایک کانسیپٹ جو تھا وہ ایک اکیڈیمک کانسیپٹ تھا، جب سے تاریخ شروع ہوئی ہے اس کا امکنات کبھی بھی نہیں ہوا پوری طور پر، اور اب بھی نہیں ہو رہا. بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ جیسے یہ کسویں صدی شروع ہوئی ہے، ایک گریٹر اسٹرگل آف ڈومینیشن بائی دا سپر پاور شروع ہو گیا، جس میں امریکہ ایک طرف ہے. اور آپ یہ بھی سوچ لیجئے، اس بات میں ایک بہت ضروری بات ہے کیپٹلزم کا. دی آئیڈیالوجی آف کیپٹلزم جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے کانفلکٹ کو، اس لیے کہ کانفلکٹ کی وجہ سے ڈومینیشن میں آسانی ہو جاتی ہے دوسرے ملکوں کے. میرا نہیں خیال کہ آپ دنیا میں ایک ملک کا نام لے سکتے ہیں جس میں دوسرے ملکوں کی سپر پاور کی مداخلت نہ ہو. کیپٹلزم ایز این آئیڈیالوجی از بیسڈ آن دی آئیڈیا کہ آپ مداخلت کریں اکنامک فورسینیبل، جو دیکھی جا سکے، وہ جو دیکھی نہیں جا سکتی، اور وہ جو بیہائنڈ دی کرٹنز بیہائنڈ دی ڈورز ہوتی ہے، یہ اس کی ایک شرط ہے.
امبیسڈر ہلالی، امبیسڈر ہلالی سے میں پوچھنا چاہوں گا،
ایک منٹ دیجیے میں یہ بات پوری کر لوں.
جی جی، میں
تو یہ آئیڈیالوجی لوگ سمجھ نہیں رہے، یہ کیپٹلزم کی آئیڈیالوجی کی ایک شک ہے کہ ایسے حالات کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی بجائے اسے پروموٹ کیا جائے. تو یہ ہو رہا ہے وہاں. جی فرمائیے آپ.
میں امبیسڈر ہلالی سے پوچھنا چاہوں گا کہ امبیسڈر ہلالی، یہ فرمائیے کہ آپ خود ان سچویشنز کو آپ نے فرسٹ ہینڈ، آپ نے ان کو ڈیل بھی ان سے کیا ہوگا اور آپ نے ہینڈل بھی کیا ہوگا، کہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ملک دوسرے ملک کی سچویشن میں انٹروین کریں، اور جب وہاں دیکھتے ہیں کہ سچویشن اتنی میسی ہو جائے جیسے کہ اس وقت سیریا میں ہے، کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگ مر رہے ہیں، صرف 3 ہفتے میں یہ غوطہ کا جو آپریشن ہے اس میں 1,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، اس کے لیے پھر کوئی پلان بی بھی ہوتا ہے؟ پلان بی کہ اب اس سچویشن کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟
دیکھیے، اگر پلان بی تھا، یہ پلان بی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ روس بڑے پیمانے میں آ جائے سڈنلی اسد کے ساتھ. یہ تو ڈیولپ ہوا ہے اوور دا کورس. جب روس نے دیکھا کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ روس کے جو ایڈورسریل نیشنز ہیں امریکہ سمیت، وہ اس کو نکال سکیں گے اور اس کا رہنا ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، تو پھر وہ آ گیا بیچ میں. ایران جو تھا، ایران جب دیکھا کہ اسد، ایران کے ساتھ ان کا بڑا اچھا گہرا تعلقات ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ یار اسد ہل گیا ہے، تو وہ بھی آ گئے اس کو مدد کرنے کے لیے. یمن میں بھی یہ ہو رہا ہے، ریلیٹو ون ایک سائڈ لے رہے ہیں ان اے سول وار. تو یہ دیکھیے، یہ آپ انہوں نے کیپٹلزم کے بات کی، مہدی صاحب شاید یہ صحیح ہو کہ کیپٹلزم ایسے چیزیں پروموٹ کرتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارسپانسبلٹی آف دا میجر پاورز، یہ جو میجر پاورز کی ارسپانسبل انٹروینشن ہے، اور خاص طور امریکہ کا، کہ وہ تو کبھی ٹالریٹ ہی نہیں کر سکتا کہ ایک ملک میں ایک ایسا سچویشن آئے جو گورنمنٹ از ناٹ فرینڈلی. ارے بھائی، اگر گورنمنٹ فرینڈلی نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ فرینڈ شپ فروم ٹرائی اینڈ ڈیولپ اٹ. یہ تو نہیں ہے گورنمنٹ فرینڈلی نہیں ہے تو پھر آپ رائیول سائڈ کو ہتھیار دینے لگ جائیں اور اس کو عام کریں اور کہیں جاؤ لڑو دوسروں کے ساتھ. معاف کریے، افغانستان میں بھی یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے ویتنام میں یہی ہوا تھا، اور آج ان کی سب سے گہری اور جگری دوست امریکہ کا کون ہے؟ ویتنام ہے. کون ہے جو امریکہ کے سائٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے چائنا کے خلاف؟ ویتنام. تو یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے افغانستان میں ایک دن آئے گا، اگر یہ طالبان پریویل ہو جائیں، یہ امریکہ کے سب سے جگری دوست بن جائیں گے. آخر یہ لوگ جو ہیں، یہ وائٹ ہاؤس میں کھانا کھائیں، فریڈم آف دا سٹی آف ڈیلس
भी कुलबुद्दीन हिकमतयार को मिला। तो कहने की बात सिर्फ ये है, माफ करिए, मेरा अपना ख्याल है, दी ट्रिगर द मिडवाइफ ऑफ क्राइसिस इज अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी।
ये एम्बेसडर हिलाली, आपके ओपिनियन है, और जाहिर है अमेरिका का इस पे कहना है कि वो खित्ते में अमन के लिए कोशिश कर रहा है, और अमेरिका जो वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हैं अमेरिका उन्हें भी सपोर्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
तो,
और अमेरिका
तो
की कोशिश है कि मैं जरा जहाँ से मिन्हाज साहब को मैं मिन्हाज साहब को प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। मिन्हाज साहब ये फरमाइए कि जैसे अभी एम्बेसडर हिलाली कह रहे थे कि सुपर पावर्स ने भी अपना रोल प्ले नहीं किया, फिर जो रीजनल पावर्स हैं उन्होंने भी इस क्राइसिस को मजीद ख़राब करने में, उसको एडवर्सली इम्पैक्ट करने में उन्होंने अपना रोल प्ले किया। सऊदी अरब खित्ते का एक अहम मुल्क है और आप जाहिर है कि वहाँ मौजूद हैं, सऊदी अरब में इंटरनली शाम की सूरत हाल के हवाले से क्या राय पाई जाती है?
देखिए, सऊदी अरब में एक निज़ाम है, उसके निज़ाम के तहत हुकूमत की जो मर्जी होती है आवाम की तकरीबन वही मर्जी होती है, उसी हवाले से ये आवाम फैसले करती है या आवाम की जो राय बनती है। हरमैन शरीफैन में शाम के लिए दुआएं की जाती हैं, ये यहाँ से पॉलिसी पता चलती है कि इनकी पॉलिसी क्या है। सऊदी अरेबिया मजलूमों के साथ खड़ा है, और जैसे हलाली साहब ने कहा कि जो खित्ते की मेजर पावर्स हैं या इंटरनेशनल पावर्स हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही, यहाँ तक तो मैं उनके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन जो अगली बात उन्होंने कही कि ये रेबल्स को वहाँ पे बागियों को असलाह फराम कर रहे हैं, तो ये मैं ये समझता हूँ कि इसमें इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अगर बागियों को वहाँ पे असलाह अभी भी फराम किया जा रहा होता तो वो बागी बड़ी मजम्मत कर सकते थे और अच्छे तरीके से मजम्मत कर सकते थे। जो मेरे ख्याल में वहाँ पे जो जंग लड़ी गई वो उनके पास वही असलाह था जो उन्होंने शामी फौजों से छीना था और कब्जे में लिया था, जब वो असलाह खत्म हो गया तो वहाँ जंग खत्म हो गई, और उसके बाद रूस, ईरान और चीन ने मिल के वहाँ पे मुसलमानों को, जो बच्चों को कत्लेआम किया, और दुनिया का और इस सदी का बदतरीन कत्लेआम जो वहाँ पे हुआ। जो इंटरनेशनल पावर्स थी वो ये चाह रही है कि इस मसले का पुरअमन हल निकाला जाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को इससे दूर कर लिया है।
मिन्हाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मैं प्रोफेसर हैदर मेहंदी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप दोनों हजरात ने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। एम्बेसडर हिलाली हमारे साथ अगले सेगमेंट के लिए भी मौजूद होंगे और मैं इस बात के लिए उनका अभी से शुक्रगुजार हूँ। हम अपने अगले सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त के हवाले से, और जैसे कि मैंने कहा कि एम्बेसडर हिलाली हमारे साथ मौजूद होंगे, हम इस पर बात करेंगे, हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद होंगे जिनका तारुफ हम आपसे कराएंगे इस मुख्तसर से वक्फे के बाद।
सदाए जहां, वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है, राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com, और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पोस्ट बॉक्स 1399, इस्लामाबाद।
प्रोग्राम एक मरतबा फिर खुश आमदेद, मैं हूं आपका मेज़बान कौकब फरशोरी, वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से यहां वाशिंगटन डीसी में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग। अब हम अपने तीसरे मौजू की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर आज जूता उछाल दिया गया। वाकया उस वक्त पेश आया जब वो लाहौर में एक मजहबी इदारे की तकरीब से खिताब के लिए अभी खड़े हुए थे। इससे कबल सियालकोट में वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ पर एक शख्स की तरफ से स्याही फेंकने का वाकया भी पेश आया, और मीडिया पर इसकी वीडियोस भी दिखाई गई हैं। जो वाकया पेश आया लाहौर में, उसके बाद नवाज शरीफ एक मुख्तसर से खिताब के बाद चले गए। उस शख्स की जिसने कि ये जूता फेंका है उसकी शिनाख्त तो जाहिर नहीं की गई, और ना ही अभी मुहर्रिक सामने आया है कि इसकी वजह क्या बनी। हम इसी मौजू पर बात करेंगे, और हमारे साथ जो पिछले सेगमेंट में एम्बेसडर हिलाली मौजूद थे, एम्बेसडर हिलाली थैंक यू वेरी मच अगैन फॉर स्टेइंग विद अस फॉर दिस सेगमेंट एज वेल। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ने, जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और कॉलमिस्ट हैं। खान साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, ये फरमाइए कि ये अदम बर्दाश्त है या फ्रस्ट्रेशन है या क्या है, ऐसे वाकयात तवातुर से पेश आ रहे हैं?
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल पाकिस्तान में कुछ ना सिर्फ आदम बर्दाश्त की है, बल्कि ये कहिए कि ہماری سیاسی جو لیڈرشپ ہے یا وہ جو انسٹیٹیوشن سیٹ آف لرننگ جس کو کہا جائے, وہیں سے ہی انٹالرنس کو پروموٹ کرنے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی کردار کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے. میں مثال دیتا ہوں, 10 سال پہلے احمد رضا قصوری پر سپریم کورٹ کے دروازے پر سیاہی پھینکی گئی, جسٹس افتخار چودھری صاحب کی بحالی کی تحریک تھی, پرویز مشرف کی حکومت تھی, اور ظاہر ہے کہ جب سیاسی تحریکیں چلا کرتی ہیں تو پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی کافی ہائی ہوتے ہیں اور اس کا رد عمل دیکھنے میں آتا ہے, لیکن سپریم کورٹ جیسے ادارے کے سامنے کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد ابھی چند روز پہلے نوائے وقت کے جو چینل ہے, وقت چینل اس کے مشہور اینکر پرسن ہے, جرنلسٹ ہے متی اللہ جان, اس کے ساتھ سٹنگ منسٹر جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان سے جو تعلق رکھنے والی ایک ایم این اے
خاتون,
جن کو ابھی
اصل میں یہ تعارف نہیں بنتا, وہ ان کا جو تعارف ہے وہ محتسب کا تعارف ہے. جی فرمائیے.
جی محتسب, جی محتسب خاتون جو ہیں اپوائنٹ کی گئی ہیں, تو ان کے ریکارڈنگ کے درمیان میں جو کچھ بھی ہوا میرا خیال ہے وہ سامنے پوری دنیا نے دیکھا, پاکستان کے ہر شخص نے دیکھا, اور سوشل میڈیا پر ابھی تازہ ترین میں آپ کو بتاتا چلوں خبر, مجھے نہیں معلوم کہ ویو اے کے پاس یہ خبر پہنچی نہیں پہنچی ہے, دارالعلوم نعیمیہ میں جو ابھی واقعہ ہوا ہے محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ, ظاہر ہے اٹ از ویری انفارچونیٹ, نہیں ہونا چاہیے, قطعی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان مولوی صاحب کے بارے میں خبریں اچھی نہیں ہیں کہ ان کو وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں. اس وقت سوشل میڈیا میں ایک پکچر چل رہی ہے اور ویژول چل رہا ہے ان کے بارے میں, ابھی حکام سے میں نے بھی رابطہ کیا ہے کہ اس کی کنفرمیشن مجھے دیں.
جب تک اس کی تصدیق تردید نہیں ہو جاتی. میں امبیسڈر ہلالی سے پوچھنا چاہوں گا, امبیسڈر ہلالی جو آج سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کو کنڈیم کیا ہے اپوزیشن کے تمام جو لیڈرز ہیں انہوں نے, تو آپ کے خیال میں اس سے کوئی پولیٹیکل ہارمنی بننے کا امکان ہے کہ ایٹ لیسٹ اپوزیشن نے اس کو انکریج نہیں کیا اس پریکٹس کو؟
دیکھیے بالکل صحیح ہے, دس از ناٹ دا وے ٹو ایکٹ, اور سب لوگوں نے کنڈیم کیا اور صحیح کیا اور ٹھیک کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر آپ کے کچھ ڈفرینسز ہیں تو آپ جوتے اور سیاہی پھینکیں دوسرے پہ, مگر بات اصل یہ ہے تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے نا. مثال کے طور پہ ایک سال کی بات ہے, نواز شریف صاحب نکلے ہیں اپنے اسپیچز کرنے کے لیے, جب ان کو ڈسکوالیفائی ہوا تو راستے میں انہوں ان کا جو موٹرکیڈ تھا, ان کی گاڑی شاید ان کی پتہ نہیں وہ تھے یا موٹرکیڈ تھا, ایک لڑکے کے اوپر گاڑی چلا دی.
جی ان کی موٹرکیڈ میں شامل ایک گاڑی تھی, اس گاڑی میں وہ خود نہیں تھے. جی
خود نہیں تھے, اوکے سوری, مگر ان کا شاید موٹرکیڈ تھا, وہ مر گیا لڑکا, نہ اس کو کنڈول کرنے کے لیے یا گئے, نہ کوئی اسٹیٹمنٹ نکلا. دوسری بات, اس کے بعد یہ جو کیا کہتے ہیں, ایک اور ایسا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں انہوں نے کوئی دیر از نو ریموس, انہوں نے رکا نہیں, تو اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جوتا پھینکا گیا ہے, وہ مارا تو نہیں گیا ایک لڑکا, مر تو نہیں گیا کوئی, تو تم کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو ایز اف دی ہیونز ہیو فالن. جو جرنلسٹ بش کے جو جرنلسٹ بش پہ جوتا پھینکا تھا, پورا مسلم ورلڈ سمپتھائز ود دی جرنلسٹ, ہے کہ نہیں؟ ادھر بھی لوگ سرپرائز کر رہے تھے اس جرنلسٹ کے ساتھ, بلکہ اس کو ایک ہیرو بنا دیا تھا. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ خود اس طریقے سے باتیں اور روایہ آپ کا جو ڈیمینر ہے اس قسم کا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ غلط, آف کورس اٹس رانگ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی خاص سمپتھی نہیں ہے. اب وہ آدمی جنہوں نے ان کے خلاف جو ملا تھا جو جوتا پھینکا, کوئی کہہ رہے ہیں کوما میں ہے, کوئی کہہ رہے ہیں وہ مر گیا. از دس دا وے ٹو ریئیکٹ کہ جوتا پھینکا تھا آپ اس کو جان سے مار دیں؟
ابھی اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں ہو سکی ہے. مینہ صاحب یہ فرمائیے کہ اس کی ذمہ داری کس پر بنتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک طویل عرصے سے چلنے والی چیز ہے, آپ نے کچھ پرانے واقعات کا بھی ذکر کیا, اس میں کیا جو ٹاک شوز میں آ کے جس طرح سے انٹالرنس دکھائی جاتی ہے اور ایک دوسرے شاؤٹنگ میچز ہوتے ہیں, اس نے لوگوں کو اس طرف مائل کیا ہے, یا جو لیڈرز ہیں ان کی ایک دوسرے پر جس طرح کی زبان جلسوں میں اب استعمال ہو رہی ہے, جلوسوں میں استعمال ہو رہی ہے, اور اس میں حزب اختلاف اور سربراہ جو حکمران جماعت جماعتیں رہی ہیں موجودہ, صرف حکمراں جماعت نہیں بلکہ ماضی کی بھی, ان کی بھی ذمہ داری ہے, کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟
اسے کہا آپ نے؟
جی جان جی میرا سوری جبار خان صاحب سوری.
بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا جو جس کو ریگولر میڈیا کہا جائے, اسپیشلی پاکستان کے جتنے بھی پرائیویٹ چینلز ہیں, ان کے تو کردار کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اور پیرا ٹروپرز نے آ کر ظاہر میڈیا کو ہائی جیک کر لیا ہوا ہے, اور اس کا ریفلیکشن آپ کے سامنے سوسائٹی موجود ہے. اور آج کے واقعات پر بھی تمام چینلز کو میں دیکھ رہا تھا گزشتہ ڈیڑھ دو گھنٹے سے, مانیٹر کر رہا ہوں صورتحال کو. پرسنل سکور سکورنگ ہو رہی ہے, پرسنل یعنی ایدھر یو آر اپوزنگ سمبری اور ادھر فیورنگ سمبری, اور ہائی ٹیمپرا یو نو ٹیمپریچرز میں بات ہو رہی ہے, اور اونچی آواز میں گفتگو ہو رہی ہے, اور پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. معاشرہ جب یہ چیزیں دیکھتا ہے سنتا ہے, ان کے پاس کوئی اور تو تفریح ہے نہیں, وہ شام کو بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھا کر اور وہ ٹیلی ویژن وغیرہ واچ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے سینٹ کے الیکشنز کا کل معاملہ ہے, وہ دیکھ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا, کل خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ہو گیا, اس سے پہلے مطیع اللہ جان کے ساتھ ہو گیا, اس سے پہلے احمد رضا قصوری, اور وغیرہ بے شمار ایسے واقعات ہیں یہاں پہ اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. لیکن کوئی سیٹ آف لرننگ, کوئی ادارہ, کوئی نمائندہ, کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے, معاشرے کو سکھانے کو سمجھانے کو تیار نہیں ہے کہ جناب اس کی انتہا خراب ہوگی, ہمیں رک جانا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے آداب کو, سیاسی کارکنوں کو, سیاسی لیڈرشپ کو بتانا ہے. اسی وقت آج ایک میڈیا کنونشن اوور آل انڈیا میں موسکو دیکھ رہا تھا, اور باقی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے آپ کی 100 ریزرویشنز ہوتی ہیں, بٹ دا وے یو آر ایڈریسنگ دس از یو نو انایکسیپٹیبل. اگر ایک آدمی کو سپورٹ کرے گا, ظاہر ہے کہ اس کو دوسرا اپوز کرے گا. معاشرے کو بنانے میں سب کو کردار ادا کرنا پڑتا ہے, انڈیویجول
کالر کو شامل کرتے ہیں. جبر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, کالر کو شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ملک نائب خان کوہاٹ سے. جی ملک صاحب, آپ کو کوئی سوال ہے ہمارے ماہرین سے؟
میں مختار عرض کر رہا ہوں کہ نواز شریف کی جلوس میں جو لڑکا گاڑی کے نیچے آیا تھا, تو اس کو بھی چاہیے تھا کہ اس کی ہمدردی, اس کا کوئی مالی مدد کر. آج جو نواز شریف کے ساتھ ہوا, تو یہ کل اختلاف والے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ غیر قانونی اور غیر آئینی حرکتیں ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ خود واپس میں ایک دوسرے کے پیچھے برا بلا کہہ کر, تو یہ تو خود اپنے آپ کو شرمندہ کروا رہے ہیں سیاسی لیڈران. اور دوسری آج یہ کر رہا ہوں کہ آج میڈیا پہ اتنا شور تھا اس بات کی, تو یہ منظور جو پشتون ہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ والے جو ہے, وہ میڈیا پہ کیوں نہیں دیتے ہیں اس قسم کی خبریں؟ ہمارا تو یہ بھی گلہ ہے کہ اس قسم کی خبریں کم از کم اتنا بڑا اجتماع.
بہت بہت شکریہ. ہم آپ نے جو بات کی, جو پوائنٹ اٹھایا, اس پہ میں امبیسڈر ہلالی کی طرف جانا چاہوں گا. امبیسڈر صاحب, اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے ہمارے کالر کہ جو انٹالرنس ہے اس کی کچھ مثالیں ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ خود بتاتے ہیں. لاسٹ 30 سیکنڈز, آپ ظاہر ہے سب چیزیں آپ نے بہت کلوز کوارٹرز میں دیکھیں, آپ بعض ٹاک شوز میں خود بھی شریک ہوتے ہیں, آپ کے خیال میں کیا اب ہمیں ان نارمز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, نارمز کو, لاز کو نہیں, نارمز کو, بالکل.
جی, نارمز
پولیٹیشنز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو لوگ جاتے ہیں, دیکھیے آپ کبھی گئے ہیں آپ ادھر, جب وی آئی پی موٹرکیڈ جاتا ہے اور آپ اپنے بچے کو یا رشتہ دار کو ہسپتال ایمرجنسی بیسس پہ لانا چاہتے ہیں, وہ آپ کو جانے نہیں دیتے ہیں. لوگ مر جاتے ہیں ویٹنگ فار نواز شریف اینڈ ادر پولیٹیشنز موٹرکیڈ ٹو پاس. کیا وہ کبھی جاتے ہیں, کبھی موٹرکیڈ کو کم کرتے ہیں؟ ڈو دے کیئر؟ آف کورس ناٹ. تو جب وہ نہیں کیئر کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں عوام کیئر کرے گی؟ بالکل نہیں.
امبیسڈر ہلالی, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور ڈاکٹر عبد الجبار خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم اپنے کالرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ہمارے اس سیگمنٹ کا جس میں ہم نے بات کی پاکستان میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت پر. اس کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہم اب چھوٹا سا ایک بریک لیں گے, اور بریک سے واپس آ کر بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کی, جو ان دنوں دبئی اور شارجہ میں کھیلا جا رہا ہے, اور جس کے اختتامی میچ اور فائنل پاکستان میں کھیلے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سا وقفہ.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Tonight I ordered great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر.
پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان کوکب فرشوری, وائس آف امریکہ کی اردو سروس. آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, اور ہم اپنے آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کی, جن دنوں دبئی اور شارجہ میں کھیلا جا رہا ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا اقبال بیگ صاحب, جو کہ اسپورٹس اینالسٹ ہیں. آپ ان کے تبصرے اور تجزیے سنتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پر اور پڑھتے بھی ہیں. اینڈ ہی از ویئر دی ایکشن از, یعنی کہ شارجہ میں موجود ہیں. بیگ صاحب, خوش آمدید شو میں.
جی بہت بہت شکریہ کوکب آپ کا.
بیک صاحب, اب ٹورنامنٹ جس مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, ایلیمینیشن شروع ہو گئی ہیں. لاہور فائنل کی ریس سے تیسرے پی ایس ایل میں بھی آؤٹ ہو گیا. ٹیم آن پیپر ان کی اتنی جلدی آؤٹ ہونے والی نہیں لگ رہی تھی, وجہ کیا بنی؟
بنیادی وجہ حکمت عملی کا فقدان تھا کوکب. جس طرح سے لاہور کی ٹیم بنائی گئی, اس میں کئی اوپنرز تھے. ایک تو ان کو سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ملا کہ کرس لن جو آسٹریلوی اوپنر ہیں وہ انفٹ ہو گئے آخری لمحے پر, اور ان کا اوپننگ کمبینیشن ڈسٹرب رہا. کئی انہوں نے لوگوں کو, فخر زمان, کبھی کبھی عمر اکمل, کبھی ڈیپسز, کبھی برینڈن میکیلم, ہر طرح کے لوگ, کبھی سنیل نارائن, انہوں نے اوپننگ کمبینیشن بڑے ڈیفرنٹ اپلائی کیے, اور ان کی ٹیم ابتدائی میچز میں قریب آ کر ہار گئی. ان کی جو مڈل آرڈر بیٹنگ تھی, میں سمجھتا ہوں لوور آرڈر اور مڈل آرڈر بیٹنگ, اس میں اتنا استحکام نہیں تھا, جس کی وجہ سے ابتدائی کھلاڑی اگر اچھے رنز بناتے تھے تو ان کی وکٹیں دھڑا دھڑ گرتی تھی, جس کی وجہ سے لاہور کی ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی ہے. اب پانچویں اور چھٹی پوزیشن میں سے دیکھتے ہیں کون سی پوزیشن لیتی ہے.
اس وقت یہ فرمائیے کہ جو بیک صاحب, جو اس وقت کی صورتحال ہے, آج کا میچ جو اب سے کچھ ہی دیر میں کھیلا جانا ہے, بلکہ کچھ منٹس ہی رہ گئے ہیں, کراچی اور لاہور کا, ظاہر ہے اس میں لاہور کی پوزیشن تو چینج نہیں ہوگی. کراچی کی جیت یا ہار پوائنٹس ٹیبل پر کیا امپیکٹ ڈال سکتی ہے؟
کراچی کی جیت بڑی امپورٹنٹ ہے کوکب, کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے. دیکھیں اس وقت دو ٹیمیں تو سیکیور ہو چکی ہیں, جن میں اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم ہے. پھر کراچی جو میچ جیتی کل ملتان سلطان کے خلاف, اس کی پوزیشن بھی خاصی بہتر نظر آتی ہے. لیکن اصل اب مقابلہ ہوگا ملتان سلطان اور پشاور زلمی کے درمیان, کہ ان میں سے کون سی ٹیم جو ہے وہ پانچویں یا چھٹے نمبر پر آتی ہے. لاہور تو آلریڈی جا چکی ہے, ان میں سے ایک ٹیم جائے گی. آج کا میچ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ ملتان, کراچی کی ٹیم جو ہے وہ لاہور سے مقابلہ کر رہی ہے, اور اس وقت پوائنٹ ٹیبل پر 10 پوائنٹس ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم کے, 10 پوائنٹس ہیں اس وقت اسلام آباد یونائٹیڈ کے, جبکہ کراچی کی ٹیم کے اس وقت 9 پوائنٹس ہیں, وہ تیسرے نمبر پر ہے. تو لاہور کی ٹیم کراچی کی پارٹی کو اسپوائل کر سکتی ہے اگر لاہور کراچی کو ہرا دے, کیونکہ اب لاہور کا تو کچھ اسٹیک پر نہیں ہے, تو ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. پھر اف اینڈ بٹس پر آ جائے گا یہ ٹورنامنٹ کہ کون سی چار ٹیمیں جو ہیں وہ کوالیفائی کرتی ہیں اور کون سی چار ٹیمیں, دو ٹیمیں ایلیمینیٹ ہوتی ہیں.
بگ صاحب, جب لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ لو اسکورنگ میچز ہو رہے ہیں, وکٹیں اس طرح سے نہیں بنائی گئی جو T20 کا خاصا ہوتی ہیں. لیکن پھر بعد کے میچز میں ہم نے دیکھا کہ اب اسکور ہو رہا ہے, 180 پلس اسکور بھی ہوا, اور اب 150 سے اوپر بھی جا رہے ہیں اور 180 سے بھی اوپر گئے. آپ کے خیال میں کچھ آپ نے وہاں پر اس میں کوئی کردار ادا کیا ہے وکٹیں امپروو کروانے میں؟
نہیں کوکب, میں نے تو کردار ادا نہیں کیا, لیکن کرٹیسزم بہت ہو رہا تھا کہ T20 کرکٹ چھکوں اور چوکوں کی کرکٹ ہے, اس میں شاید ٹیم کرکٹ کو اگریسو بیٹنگ دیکھنے کو ملنی چاہیے, تو ایسا نہیں ہو رہا تھا. لیکن اب دو میچز میں, اور کل بھی میچ میں 180 رنز, اس سے پچھلے میچ میں بھی رنز ہوئے, تو اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید توجہ دی گئی ہے وکٹوں پر, اور وکٹوں کو بہتر انداز سے بنایا جا رہا ہے کہ جو بیٹسمینوں کے لیے زیادہ مددگار ثابت ہوں. لیکن اسپورٹنگ وکٹس ہیں, یہاں بولرز کے لیے بھی مواقع ہیں, اسپنرز, فاسٹ بالرز اور بیٹسمین کے لیے.
لاسٹ منٹ ہے بیگ صاحب, یہ فرمائیے کہ جو فارمیٹ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سم ٹیمز پیک ایٹ دا رائٹ ٹائم, سم ٹیمز پیک ڈو ناٹ پیک ایٹ دا رائٹ ٹائم. جیسے کہ کراچی شروع میں جیتتی گئی, پھر ڈاؤن ہوئی, اب واپس اس کا کم بیک ہو رہا ہے. اسلام آباد شروع میں ہار رہی تھی, پھر ٹھیک ہوئی اس طرح سے کوئٹہ گلیڈیٹرز. تو کیا یہ جو دو دو میچز ایک ایک ٹیم کے ہیں, یہ فارمیٹ کچھ لمبا ہو رہا ہے, یا آپ کے خیال میں یہ درست ہے تاکہ ہر ٹیم کو موقع ملے ابھرنے کا دوبارہ سے؟
ये मेरे ख्याल में फॉर्मेट दुरुस्त है. आप देखें 10-10 मैचेस हर टीम को मिले हैं कॉकअप इस टूर्नामेंट में. और आपको एक और खबर मैं देता चलूं, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले नजम सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज की टीम जो पाकिस्तान आ रही है 1, 2 और 4 अप्रैल को उसके जो 3 T20 मैचेस शेड्यूल थे वो लाहौर के बजाय अब उन्होंने कराची में कराने का फैसला.
बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग साहब. और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ. एडिटर शहनाज अजीज, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और इंजीनियर वैगनर रॉबर्ट, अपने मेजबान कॉकअप फरशोरी को इजाजत दीजिए.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.